The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala khatam al-Nabiyyin. Amma ba'du. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مكتبۃ المدینہ کے سال زیاد درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 14. بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی, جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے, اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہماری زندگی میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں, ایک تو وہ جو ہماری مدد کرتے ہیں اور کچھ وہ جن کی ہم مدد کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, جیسے گھر والے, بچے, والدین وغیرہ. اور یہ ضروری بھی ہے, بعض لوگوں کی زندگی کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کما رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں تاکہ بچے بڑے کر لیں, گھر کی ضروریات پوری کر سکے. اور بعض اوقات اس مدد کا سکوپ بڑا ہو جاتا ہے, شہر کے لیول پر, ملکی لیول پر یہ کام کیا جاتا ہے, اور رمضان المبارک کے اندر تو یہ جذبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی تو انٹرنیشنل لیول پر, عالمگیر سطح پر باقاعدہ نظام بنا کر مسلمانوں کی خیر خواہی کا یہ پیارا پیارا کام کرنے میں مصروف عمل ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور, ویسے تو مدد کرنے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں, لیکن کسی بھی انسان کی بہترین مدد کیا ہو سکتی ہے؟
ماشاءاللہ, اس کو نمازی بنا دینا. یہ نمازی ہے تو اس کو نمازی بنا دینا, یہ بہترین امداد میں سے ہے. کسی کو جو مسلمان نہیں ہے اس پر اگر صلاحیت ہے تو کوششیں کر کے اس کو مسلمان کر دینا, یہ اس سے بھی بڑی مدد ہے کسی شخص کی. تو یوں مطلب یہ کہ کسی کی آخرت, ہم دنیا کی بھلائی کے لیے مدد کرتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, کار ثواب ہے, اچھی نیت ہوگی بالکل ثواب ملے گا. لیکن کسی کو ہم آخرت کی بھلائی کے تعلق سے لائن پہ لگا دیں اور اس کی مدد ایسی کر دیں کہ یہ مطلب یعنی کہ نیکی کے راستے پر آ جائے, تو یہ دنیاوی مدد کے مقابلے میں یقیناً بڑی مدد ہے. یہ کہ دنیا کچھ بھی ہے فنا ہو جائے گی, آخرت باقی ہے. دنیا میں کتنا بھی آدمی سکھی ہو بھی جائے, سکھی رہے بھی, زندگی بھر اس نے کوئی غم نہیں دیکھا, کوئی مرض نہیں دیکھا, بیمار نہیں ہوا, جیسے کہ فرعون 400 سال تک زندہ رہا, کبھی اس کا درد سر بھی نہیں ہوا, اتنا مطلب سکھی رہا. لیکن آخر دریا نیل میں ڈوبا, کفر پر مرا, اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کا عذاب, اور ان کے قبر کے عذاب کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے. ان یہ دو مرتبہ آگ پر یہ فرعون اور فرعونی وغیرہ یہ پیش کیے جاتے ہیں. آیت
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. کہ یہ جو فرعونی ہیں یہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, صبح شام ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے, اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو.
بعض لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے نا, انکار کر دیتے, یہ آیت اس پر بھی دلیل ہے کہ فرعونیوں کو, یہ اب فرعونی ہیں آگ قبر کے اندر عذاب میں, تو کیا نمرودیوں پر کوئی کرم ہوگا کیا؟ کہ نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, نمرود کو مانتے تھے خدا, وہ بھی اظہار عذاب قبر. تو عذاب قبر حق ہے, حدیث پاک میں بھی ہے, عذاب القبر حق, قبر کا عذاب حق ہے. اللہ پاک عذاب قبر سے بھی بچائے, عذاب محشر سے بھی بچائے, عذاب دوزخ سے بھی بچائے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ دنیا کا سکھ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ آخرت کے سکھ کا بھی سبب بن ہی جائے. دنیا کا سکھ اپنی جگہ پر ہے, حقیقی سکھ آخرت ہے. تو دونوں میں ہم کو مدد کرنی چاہیے, دنیا میں بھی کوئی ہمارا بھائی دکھی ہے اس کی مدد کریں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت کے سکھ کا ذریعہ بنے گا اس کی مدد کرنا. جبکہ ہو نیت اچھی, اس میں اچھی نیت ہے تھوڑا دشوار. اس میں عام طور پہ مطلب دکھاوا زیادہ پایا جاتا ہے, کسی کی مدد کریں گے تو چار آدمی کو پتا چلے یا خود بتائیں گے تو اخبار میں فوٹو دیں گے. تو پہلے اخبار میں فوٹو آتا تھا, اب تو خود ہی پتہ نہیں کیا کہاں کہاں وائرل کرتے ہوئے کسی کی مدد کریں گے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ دیات ملا رہے ہیں الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں اور کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ پہلے اس طرح کی تصویریں دیکھی ہیں میں نے اخباروں میں مدد کرنے والوں کی, سماجی کارکن یا اس طرح جو ہوتے ہیں نا. تو انما الاعمال بالنیات, ہم اللہ کے لیے جو عمل کریں گے تو اس میں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کسی کو پتا چلے نہ چلے, اور خود جا کر بتانا تو اس میں کیا نیت ہے کسی کو پتا چلے اس میں یہ دیکھنا ہوگا. اگر یہ نیت ہے کسی کو پتا چلے تاکہ وہ بھی مدد کرے تو اچھی نیت ہے, لیکن یہ نیت پایا جانا یہ آسان نہیں ہے. شیطان دھوکہ دے گا کہ تیری نیت تو یہ ہے, تو اس لیے کر رہا ہے, اندر گدگدی کچھ ہو رہی ہے. اور یہ ہے کہ کسی کو بھی پتا نہیں چلے تو مزہ ہی نہیں آتا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, ہم کو اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا ہے
سنس کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ عموماً لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ باتھ روم کے اندر امامہ ٹوپی لے کر چلے جاتے ہیں, کیا یہ جائز ہے باتھ روم میں لے جانا؟
یہ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 409 پر ہے, ننگے سر واش روم کو جانا یا اپنے ہمراہ ایسی چیز لے جانا جس پر کوئی دعا یا اللہ اور رسول کسی بزرگ کا نام لکھا ہو ممنوع ہے. یوں ہی کلام کرنا ممنوع ہے نا, بات چیت بھی مکروہ ہے, مکروہ لکھا بات چیت, یوں ہی کلام یعنی بات چیت کرنا مکروہ ہے. تو یوں پیشاب وغیرہ کے لیے جاتے ہوئے وہ ننگے سر جائیں گے تو یہ ممنوع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا جنازے کی تین صف ہوتی ہیں؟
جنازے کے تعلق سے یہ ہے کہ کم سے کم تین صفیں ہوں تو اچھا ہے, بہتر یہ کہ نماز جنازہ میں تین صفے کریں. کہ حدیث میں جس کی نماز تین صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی, اور اگر کل سات ہی شخص ہوں تو ایک امام ہو, تین پہلی صف میں اور دو دوسری میں اور ایک تیسری میں. اور جنازے میں یہ بھی ہے کہ آخری صف افضل ہے.
اس میں یہ ہو کہ آگے کی صفوں میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب آگے کی صف میں جگہ خالی ہے پہلے اکیلی صفیں پوری کریں, تو یوں مطلب کہ وہ تین کی ایک ہی کر دیں گے تو جو صفوں میں جو جیسے ہمارے نماز میں جس صفوں میں آگے جگہ خالی ہو تو پیچھے والے کو آگے بلایا جاتا ہے, تو کیا نماز جنازہ میں اگر آگے کی صفحے خالی ہیں, اب تین کھڑے تو پورا تو وہ خالی ہے, تو وہ آگے والا نہیں بولے گا کہ یار ذرا بھجن صف تو پوری کرو, تو ان کو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اصل پانچوں نمازیں جو ہیں ان میں اور جنازے کی نماز میں فرق ہے. نماز جنازے میں تو سجدہ بھی نہیں, آپ کو اڑی کر دے دو ہیں, سجدے نہیں کیے نماز کیسے ہوگی, ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں, رکو بھی تو نہیں ہے نماز جنازہ میں, تو دونوں میں فرق ہے. تو یوں مطلب اس کی تین صفوں کا یہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے غنیا کے حوالے سے.
اصل میں مجھے پچھلی صف کا افضل قرار دینا ہے, وہ بھی اسی لیے ہے کہ اس کا معاملہ بالکل جدا ہے. تو جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا حدیث کے مطابق کہ پچھلی صف ہی افضل ہوتی ہے, اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو نماز جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ گویا کہ جنازے کے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں. اب اللہ کی بارگاہ میں جو جتنی عاجزی کے ساتھ سفارش کرے گا اتنی ہی زیادہ مقبول ہوگی, تو پیچھے کی طرف جا کے جو سفارش کرے گا تو یہ ایک عاجزی کی نشانی ہوگی اس کے لیے. اسی لیے ترغیب اس بات کی دلائی گئی کہ پچھلی صف افضل ہے, ورنہ تو اگر اس کی اگلی صف کو افضل قرار دیا جاتا تو سارے کے سارے آگے آ جاتے.
اب یہ سب کو پتا چلی ہے کہ پچھلی صف افضل ہے, اب جنازہ آیا اب انتظار کر رہے کہ پچھلی صف میں کھڑا سارے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. تو کچھ تو ایسے ہو نا جن کو پتا ہی نہ چلے, پتا نہ ہو کہ پہلی صف افضل ہے پچھلی, تو صفے تو بن جائیں. ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ واقعی جس کو پتا چل جائے اور نیکیوں کا حریص ہو کہ افضل ہے تو اب میں آخری صف میں کھڑا ہوں گا انتظار کر رہا ہے, تو ایسا نہ ہو اس میں تکبیریں نکل جائیں. تو یہ ہم عام طور پہ سب کو نہ ہی نماز میں کون سا پہلی صف کی حصہ ہے, پانچ نمازوں میں تو اتنی مطلب اس میں تو فضیلت ہے کہ قرآن اندازی کرے لاٹری نکالے پتا چل, یعنی یہ پتا چل جائے کہ اس میں کیا ہے ثواب. تو پھر بھی بغیر لوٹری کی بھی پہلی سب میں جگہ خالی ہوتی ہے, ہرس نہیں نیکی کمانے کی اتنی. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
پیارا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب ہم پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں صف پوری ہوتی ہے تو کچھ لوگ زبردستی صف کے اندر پہلی صف کی فضیلت پانے کے لیے آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پہلی صف والے جو قریب قریب بندے ہوتے ہیں ان کا خشوع خضوع حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ساتھ والے پہلی صف کی فضیلت پانے کے لیے پہلی صف میں کھڑے رہیں یا خشوع خضوع پانے کے لیے پیچھے صف میں چلے جائیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
جو پہلے صف میں آ گیا اس کا ظاہر حق ثابت ہو گیا اور یہی پہلی صف میں رہے, اب اگر کوئی ایسا دھکم پیل کرتا ہے یہ اس کا قصور ہے. اگر کوئی اتنے فساد کا خوف نہ ہوگا جھگڑے ہو جائیں گے تو اس کو کان میں سمجھا دیا جائے کہ آپ کی وجہ سے دیکھو یہ یوں ہو رہا ہے, صف ٹیڑھی ہو رہی ہے. خشوع خضوع بے شک مستحب ہے, اچھا عمل ہے, لیکن صف ترچی ٹیڑھی ہو جائے یہ حرام ہے. اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ صف سیدھی ہو. وہ اگر وہ واقعی ثواب کے لیے آیا اور سمجھدار ہوگا تو سوری کر کے پیچھے ہٹ جائے گا. اور آپ کو دیکھے کہ یہ مطلب کچھ یعنی کہ نا سمجھ ہوتے ہیں بات, تو پھر بڑا دل کر کے پیچھے ہٹ جانے میں عافیت ہے تاکہ صف ٹیڑھی نہ ہو. لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو اس طرح پیچھے ہٹے گا اس کا دل دکھے گا, وہ ظاہر پہلے ہی صف کا بےچارا وہ جذبہ ہے اور دوسرے نے یہ کتنا برا کیا اس طرح وہ دکم پیل کر کے اندر گھسا, اب اس کو پہلی صف کی فضیلت کہاں سے ملے گی؟ الٹا اس نے تو مطلب غلطیوں کا مجموعہ کھڑا کر دیا نا, ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. یہاں بھی شاید ہوتا ہوگا فیضان مدینہ میں بھی اس طرح یہ سمجھتے ہوں گے کہ پہلی صف کا ہم کو ثواب زیادہ ملے گا, ایسے تھوڑی ملے گا ثواب, دل دکھا کے تھوڑی ملے گا, پہلی صف چاہیے آؤ جلدی. اس طرح اگلے آ کے بیٹھے ہوئے جلدی تو آپ بھی آگے آ جائیں, اب ایک تو نواب صاحب کی طرح آئیں آخر میں اور گھسیں پہلی صف میں دادا گیری کر کے, تو پھر ان کو تھوڑی ثواب ملے گا پہلی صف کا. الٹا یہ تو اگر دل آزاری کا سبب ہے تو گناہ, صف ٹیڑھی ہونے کا سبب ہے تو گناہ, ہے نا, کتنے گناہ ملیں گے. یہ ہمیشہ ہر جگہ پر خیال رکھنا ہے, پہلی صف اطمینان, ہر صف میں اطمینان کے ساتھ ہو, بالکل ایک دوسرے کے کندھے ملے ہوئے, پاؤں کے ٹخنے ایک سیدھ میں ہوں, کندھے سیدھ میں ہوں, یہ تو سب کرنا ہے ضروری, یہ تو واجب ہے. لیکن یہ کہ دھکم پیل اور صف بھیڑ کی وجہ سے یوں بس یوں ہل رہی ہوتی ہے بعض وقت صف, اتنے پھنس کے کھڑے ہوتے ہیں, جس کو لگے کہ میں پھنس رہا ہوں اس کو چاہیے کہ وہ نکل جائے. پہلے میں جب یہ کیبین کے لفڑے نہیں تھے, میں عوام میں نماز پڑھتا تھا, اس طرح کے اعلانات کرتا تھا, میں بالکل قریب سے دیکھتا تھا کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں, تو میں سمجھاتا تھا, بعض لوگ نکل جاتے تھے پیچھے کہ اب ہو سکتا ہے امام صاحب کرتے ہوں, نہیں کرتا ہوں تو شاید میرا یہ پیغام پہنچے ان تک, کرتے ہیں نا ماشاء اللہ. فیضان مدینہ میں اس طرح کے سائیں بھائی آتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے, لیکن وہ شیطان نفس لگے ہوئے نا پیچھے کے ثواب کی آڑ میں بھی گناہ کروا ڈالتے ہیں بعض اوقات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو شخص کھڑا ہو کر امامہ نہیں باندھ سکتا ہے تو اس کے لیے بیٹھ کر امامہ باندھنا کیسا ہے؟
اللہ اکبر, نماز میں تو کھڑا ہونا فرض, وتر سنت فجر میں تو کھڑا ہونا فرض ہے قیام, اور جب کوئی عذر ایسا عذر ایسی مجبوری جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے, فرض نماز ہے. امامہ تو بدر اولا, بن امامہ اگر کسی نے ویسے بیٹھ کر بغیر عذر کے بھی باندھا تو گناہگار تھوڑی ہے, حرام تھوڑی ہے. ممانعت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر باندھے, لیکن یہ کہ گناہ نہیں ہے. وہ بھی زیادہ مجبور ہے تو بالکل بیٹھ کر باندھے, اب کسی کے پاؤں ہی دونوں نہیں ہے تو اس کو کھڑا کیسے رکھو گے؟ تو چاہتے ہیں کھڑا رہوں, یہ بیچارہ نہیں رہ سکتا, یا پاؤں میں تکلیف ہے یا کوئی کمزوری ہے کوئی وجہ ہے, یا ایسی پوزیشن ہے کوئی صورت ایسی بن گئی ہے کہ نہیں بیچارہ وہ کھڑا ہو سکتا, کیا کرے, بیٹھ کر ہی باندھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہمارے دادا پیر حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار جنت البقیع میں ہے یا کسی اور شہر میں ہے, اور آپ کو قطب مدینہ کیوں کہا جاتا ہے؟
جنت البقیع میں بی بی فاطمہ زہرا جہاں آرام فرمائیں, اہل بیت جہاں آرام فرمائیں, ان کے قدموں کی طرف آپ کا مزار بتایا جاتا ہے. میں تو کبھی جنت البقیع کے اندر گیا ہی نہیں, اور یہ ہے کہ ایک بار جاؤں گا تو میں نکلوں نہیں انشاءاللہ. میں فل بقی جاؤں گا, جیسے کہ تحت اندر میں انشاءاللہ ایمان و عافیت کے ساتھ آقا کے قدموں میں. اور مجھے بھی بس وہ یہی خواہش ہے کہ میں اہل بیت کے قدموں میں سیدی قطب مدینہ کے قدم بھی مل جائیں گے, اور سب اگر خواہش کا اظہار ہی کر سکتے ہیں, وہ اللہ چاہے, اللہ جانتا ہے کیا ہوگا کیسا ہوگا. دوبارہ لے کے جنت البقیع میں آپ آرام فرمائیں, اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے, ہمیں بھی نصیب کرے جنت البقیع ایمان و عافیت کے ساتھ خیر سے دفن ہونا نصیب. اعلیٰ حضرت نے کہیں بیان فرمایا خیر سے دفن ہونا نصیب ہو بھلائی کے ساتھ, کیونکہ اب تو حالات تو ایسے ہیں کہ آسانی سے جگہ ملتی نہیں وہاں جنت البقیع میں.
تم کو قطب مدینہ یا مرشد, تم کو قطب مدینہ یا مرشد, علماء نے کہا ضیاء
تھا کہ قطب مدینہ کس نے کہا, تو اس شعر میں ہمارے نعت خوان مدنی نعت خوان نے جواب دے دیا, تم کو قطب مدینہ یا مرشد علماء نے کہا ضیاء الدین, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ مدنی نعت خوان یہ اس لیے کہا کہ یہ مدنی ہے, درس نظامی جامعۃ المدینہ سے کیا.
پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاضری مدینہ کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجئے.
اللہ اللہ, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. وہ درود شریف کی کثرت کرتے رہیں, گڑ گڑا کر دعا کرتے رہیں گے تو تڑپ ہوگی, تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں, کمر بندنا دیا رے طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا. مولانا حسن رضا خان حسن ذوق نعت کا شعری. ہمیں بھی ساتھ لے لو قافلے والو, ذرا ٹھہرو بہت مدت سے ہے ارماں مدینے کی زیارت کا. یہ بھی اسی کلام کا شعر, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے باپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کیا نئے نوٹ, جیسا کہ 1000 روپے والے اگر گڈی ہم خریدتے ہیں تو 200 یا 300 روپے اوپر دینے ہوتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟
نئے نوٹ خرید کر انہیں پرانے نوٹوں کے بدلے میں زیادہ قیمت پر نقد بیچ دینا جائز ہے. یہ بیچنا اسی ملک کی کرنسی سے ہو یا دوسرے ملک کی کرنسی سے, البتہ ادھار خرید و فروخت جائز نہیں. ایک ہی نشست میں ہو, ایک ہی مجلس میں, جیسے کہ یہ میرا 5000 کا نوٹ ہے نا, یہ پرانا, آپ کے پاس 5000 کا نوٹ نیا ہے اور مجھے نیا نوٹ دینا ہوتا ہے گفٹ میں, بعض وقت تو نیا دیا جاتا ہے, تو ہمارا یہ آپس میں کہ آپ نے کہا کہ میں 25 روپے اوپر لوں گا, تو اب میرے پاس یہ 5000 کا نوٹ 25 روپے, میں نے 5025 یہ پرانے نوٹ آپ کو پیش کیے اور آپ نے فوراً مجھے نیا نوٹ دیا, تو یہ کیا ایک ہی بیٹھک میں یہ لین دین ہو گیا, تو یہ جائز ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں کل آپ کو پیمنٹ کر دوں گا مثال کے طور پر, آپ مجھے دے دو یار, مجھے جلدی ہے دینا, ابھی جیب میں پیسے نہیں, مثال کے طور پر, تو اس طرح جائز نہیں ہوگا. اس طرح فون کر دیا, آج کل تو فون پہ ہی کاروبار ہوتے ہیں کہ اتنی رقم بھیج دو, پارٹی بھی سالڈ ہوتی ہے بعض وقت, میں تم کو اتنے پیمنٹ کر دوں گا, مجھے یہ نوٹ نئے والے چاہیے, تو ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں, کل دے دینا, پرسوں دے دینا, ایک مہینے کے بعد دے دینا, تو یہ ادھار جائز نہیں ہے, نقد بالکل, اور ایک ہی نشست میں ہاتھوں ہاتھ ہو جائے. آج کل یہ شاید ایسا کم ہوتا ہوگا, فون پر ہوتا ہوگا, یہ پھر گناہگار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی غریب آدمی اپنے بچے یا بچی کی شادی کرنا چاہے تو سادگی کے ساتھ کس طرح شادی کرے, تربیت فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
حالات تو ایسے ہیں کہ فریقین راضی ہوں, خاندان والوں میں بھی گناہوں کا چرچا نہ ہو کہ مالدار آدمی اگر وہ سادگی سے کرنے جاتا ہے تو لوگ اس کو بخیل بولیں گے, کنجوس بولیں گے, لوگوں کا منہ بھی بند کرنا ہے, شر سے بھی بچنا ہے, ان کو گناہوں سے بھی بچانا ہے, یہ اس طرح برا بھلا کہہ کر گناہ گار ہوں گے ظاہر ہے. اس لیے وہ لوگوں کے رسم و رواج جو ہوتے ہیں نا, جو شرعاً جائز ہوتے ہیں, ان سے باہر نکلنے سے اعلیٰ حضرت نے بھی منع فرمایا کہ مطلب ان سے باہر نہ نکلے اور ان کو بھی یعنی کہ ان پر عمل کرے. اس سے کیا وہ تنفیر عوام سے بچے گا, لوگوں کی غیبتوں سے, برائیوں سے اور طرح طرح کی باتوں سے لوگوں کے بچے گا. اب یہ کہ کوئی واقعی بولنے والا نہیں ہے جس کو وہ سادگی سے کرتا ہے اس کی بات دوسری ہے. جیسے میں نے کوئی ہال بک نہیں کروایا تھا اور ہمارے پڑوس میں جو نیچے گھر تھا کشادہ اس میں ولیمہ کھلایا تھا زمین پہ بیٹھ کے دریاں بچھا کے جس طرح نیاز کھلاتے ہیں تھوڑوں سے. اب مختصر سی میری کوئی آئٹمیں بھی ایسی نہیں تھی. ہماری ہے نا کتیانہ برادری میں ایک مخصوص لڈو مٹھائی کا بنتا تھا کندو ہی کہلاتے ہیں کندوئی ان کا ان کے آئٹم دیے اور گاٹھیا بولتے ہیں ایک یہ بھی ہماری میمنوں کی آئٹم ہے وہ یہ ہوتی تھی وہ یہ تھی اور میرا گھر پلاؤ ہوتا بس یہ کھلایا تھا. شاید سستا ترین ولیمہ کیا تھا میں نے مجھے کسی نے نہیں بولا سامنے والے فریق نے ہال بک کرایا تھا اس میں کیا تھا تو مجھ پر کسی نے ابھی تک تو تنقید کا سنا نہیں کی ہو سجاوٹ ہو جو جس طرح میں نے اپنا جو حساب کیا تھا نا وہ بہت سستا نکاح کیا تھا ان مانوں کر کام جو سامنے والا خاندان تھا وہ بھی سمجھدار لوگ تھے کوئی مطلب میں پھر بعد میں دعوت اسلامی جب بن گئی تو میں تو ان کے یہاں جو تقریبات ہوتی تھی میں جاتا بھی نہیں تھا وہ اعتراض بھی نہیں کرتے تھے حالانکہ ورنہ وہ اعتراض ہو آتا نہیں ہمارے یہاں تو بولتے تھے کہ دین کا کام کرتے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملتا. ہماری کبھی سسرال میں الحمدللہ کبھی بھی لڑائیاں نہیں کبھی بھی نہیں الحمدللہ نہ کبھی کوئی روٹھ بن ہمارے اندر ہوا الحمدللہ چل رہی گاڑی ابھی تک چل رہی ہے اللہ کرے آخری قبر کی آخری سیڑھی تک چلتی رہے محبت سلامت رہے. اب تو اس میں تو مطلب بعض تو بیچارے سارے کہ ہمارے تھے بڑے وہ وفات پا گئے اللہ غنی کے رحمت فرمائے. اس میں تھوڑا محتاط بھی رہنا پڑتا ہے بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے. دیکھیے ایک زندگی میں آپ کو ایک گر بتاتا ہوں گر کی بات نہ بعض لوگ کیا یہ سسرال سے مطلب وہ ریزرو نہیں رہتے. ریزرو رہنا مفید ہوتا ہے. یہ اب حکمت کی بات بتاتا ہوں. جیسے کہ میں پہلے تو سیکورٹی ایشو تو تھا نہیں مطلب میں عام آنا جانا جیسا ہم لوگ کرتے ہیں اسی طرح کرتا تھا. نہ اپنے پاس کوئی مطلب گاڑی اسکوٹر تو کبھی زندگی میں چلا ہی نہیں ہے نہ گاڑی چلائی آتی ہی نہیں ہے میرے پر تو گزرتا تھا میں. ہمارے سسر صاحب تو وفات پا چکے تھے تو اب ان کے بھائی جو تھے اچھا ماشاءاللہ ان کو عشق رسول دیکھتا تھا میں ان کا تو یہ ان کی دکان جہاں تھی وہاں سے میرا راستہ بن جاتا تھا کبھی تو میں جب یوں جیسے گزر رہا ہوں نا ابھی ان کی دکان آئی تو میں چھوڑ کے مطلب دور سے گزرتا تھا. کبھی ضرورت پڑی ان کے پاس جانے کی تو جیسے میں کبھی کبھار جاتا نا آئیے بڑا آؤ بھگت چائے لاؤ بوتل لاؤ یہ ہوتا تھا. میں اس چیز کو سمجھتا تھا کہ مگر روز کھڑا ہوں گا نا میں جا کے تو یہ لوگ مجھے پانی بھی نہیں پلائیں گے. ایک نفسیات اثر ہوتا ہے کہ یار یہ تو روز آ جاتا ہے روز ہم یہ بننا منگوائیں گے تو یہ روز بیٹھا ہوگا. ایک میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت اب وہ بھی وفات پا چکے ہو سکتا ہے ان کی اولاد سن رہی ہو نو پرابلم سمجھے میری حکمت عملی تھی اور میں آپ کو سکھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے سسرال کا مال کھاتے رہتے ہیں کب تک کھائیں گے اس میں آپ پھر جوتے کھائیں گے آگے چل کر یہ خطرہ ہے تو جوتے نہیں کھانے سمجھے تو روٹی کھانی ہے بوٹی کھانی ہے یہ کبھی کبھی کھائیں بے دردی سے آئے دن مت کھائیں بھلے یہ بولیں آپ کو آپ احتیاط کریں تو اس میں آپ کی زندگی اچھی گزرے گی لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے نفرتیں بھی نہیں بڑھیں گی. ورنہ بولیں یار جمائی ہے اپنا داماد ہے جب دیکھو آتا ہے منع بھی نہیں کر سکتے ورنہ کہیں بیٹی کو تکلیف دے گا. اب یہ کہیں وہ رشوت کی طرف رخ نہ ہو جائے اس کو کھلاؤ کتے کو ہڈی ڈالو ورنہ ادھر مار پیٹ کرے گا اور جھگڑے کر کے گھر بھیج دے گا بیٹی کو. تو یہ بہت دینے کے سنبھل سنبھل کر پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں گے نا ہم تو انشاءاللہ ہمارا جو گھر ہے نا وہ آباد رہے گا خاندان میں محبتیں رہیں گی. وہ تو حدیث میں بھی ہے نا وقفے وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے. جو اکٹھے بالکل بالکل ایک دوسرے کی جان پہ پڑے رہتے ہیں, تو آپ نے ہو سکتا ہے تماشے دیکھے ہوں گے کہ پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں گوارا کرتے, ایسے ہی بازو کا دشمنیاں ہو جاتی ہے, ناراضیاں ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ملے تو تھوڑا یوں وہ یاد آتی ہے, محبت اور جوش مارتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دوست ہیں اور اب ہر وقت ساتھ ہیں تو کوئی گناہگار ہو رہے ہیں, مطلب حدیث پاک میں یوں ہے محبت بڑھانے کے لیے.
آپ نے بڑی پیاری حکمت کی بات ارشاد فرمائی ہے گھر کے تعلق سے, ابھی دوستوں کا بھی جیسا آپ نے ذکر کیا, میرے پاس ایک اتنا سبق آموز اس معاملے میں واقعہ ہے کہ ایک بہت ہی رسپیکٹیبل اور جیسے موبے دار ایک شخصیت کے تعلق سے, کہ وہ کسی کے جائے تو جیسے کہ ان کو لگے گیا یار یہاں ہے ماشاء اللہ مربع جی جی آئیے آئیے, لیکن ان کا کسی کے یہاں زیادہ جانا ہو گیا, جب زیادہ جانا ہو گیا نا تو انہوں نے اس دکاندار نے کسی کو کہا کہ یار یہ روز آتے ہیں روز بیٹھتے ہیں یا کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ مطلب ان کے سامنے یار میں ہر چیز تو نہیں نہ کر سکتا تھا, اب ان کو کیسے میں بولوں کہ یار آپ تھوڑا سا یہ کریں. تو اس طرح کی باتیں بھی سامنے آتی ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے جانے سے اس کو اچھا ہی لگتا ہوگا, اب ظاہر جب بھی آپ جائیں گے تو وہ مسکرا کے بولے گا, چائے بھی پوچھے گا, بسکٹ بھی پوچھے گا, لیکن یہ کس طرح کہے کہ یار آپ اگر روز نہ ہو تو یہ سامنے والے کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح حضور ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے, وہ بھی بے تکلف تھے, تو وہ اس کا فون اٹھا اٹھا کے بعدوں کا فون یوز کرتا تھا, تو اس نے بھی کسی کو یہی کہا تھا کہ یار ذرا ان کو کون سمجھا یار کہ یار بار بار میرا ہی فون اٹھا, حالانکہ ان کا فون پڑا ہوا ان کے پاس, یہ بار بار میرا ہی فون اٹھاتے ہیں یار میرے فون کو استعمال کرتے ہیں, تو وہ کیا اتنی ان کو ایسا لگتا ہوگا نا کہ یار میں یہ کرتا ہوں تو ان کو برا نہیں لگتا ہوگا, اور وہ یہ فیل بھی نہیں کروائیں گے کہ مجھے برا لگتا ہے, لیکن یہ اتنی مطلب کہ وہ کامن سینس, جیسا آپ نے بھی ماشاء اللہ بھی فرمایا ہے, بڑے کامن سینس کی باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی اس کو سوچے سمجھے اور کرے. تو دوستوں میں کہیں آتے جاتے رہتے ہیں, نیکی کی دعوت کے لیے بھی کہیں جاتے ہیں, تو اب آپ روزانہ کسی کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں گے نیکی کی دعوت کے لیے بھی کہ آج بھی میں آیا, تو وہی سوچے گا مارکیٹ میں کوئی اور بے نمازی ہے یا نہیں, خالی میں ہی رہ گیا ہوں کہ یہ مطلب کہ روزانہ میرے پاس ہی آ کر بیٹھیں گے اور چائے وغیرہ پئیں گے. تو یہ جو آپ جو فرماتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا, تو یہ ماشاءاللہ بہت بہت حکمت کی بات ہے, اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. آمین.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہنوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں کافی مہنگے خریدے جاتے ہیں شادی کے موقع پر, اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کپڑے خریدے جاتے ہیں وہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پہنے جاتے ہیں, اس کے بعد یہ رکھے ہی رہتے ہیں, تو کیا یہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوں گے؟
اگر یہ لیے تو بیچنے کے لیے نہیں ہے, پہننے ہی کے لیے لیے, اور اب یہ کہ اس کو رکھ دیا تو زکوٰۃ میں تو اکاؤنٹ نہیں ہوں گے, ہاں زکوٰۃ ہی لگے گی اس میں.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب یہ کس کس کو دینا چاہیے؟
خطیب, جو خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے نا, اس کا جواب خطیب دے گا, صرف عوام نہیں دیں گے, جو دوسرے حاضر ہیں وہ نہیں دیں گے.
حضور یہ جو بھی شادی بیاہ کے تعلق سے جو زکوٰۃ لباس و سر, اس پہ اگر کیا یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے جن کی شادی ہو رہی ہے دولہا یا دلہن کو کہ یہ واقعی ایسا لباس بناتے ہیں, اور یہ بعض اوقات لاکھوں روپے کا لباس, یعنی دلہن کا لباس تو واقعی کئی لاکھوں روپے کا ہوتا ہے, شاید یہ دوبارہ نہ پہن سکے, اور دولہا بھی بعض اوقات وہ لباس بناتا ہے, کئی کچھ دولہے سے ہوتے ہیں جو وہ لباس بناتے ہیں, شاید یہ اپنے شادی پر تو پہنیں گے, یہ شادی کے بعد یہ بھی شاید وہ لباس اس طرح نہ پہن سکیں, تو اگر ان کو نیا اگر اس طرح کا کوئی لباس پہننا ہے تو کوئی اس طرح کا لباس لیں کہ وہ پھر کم از کم بعد میں چند ایک دفعہ دعوتوں میں اسے کام تو آئے, ورنہ وہ کسی کی دعوت میں بھی پہننے جیسا نہیں ہوتا, کہ وہ بالکل وہ ہوتا ہے سلیکٹیڈ ہے دولہے کے ٹائپ کا لباس ہوتا ہے, وہ بولے یار آج بھی یہی پہن کر آئے ہو, تو یہ لاکھوں روپے کے لباس ہوتے ہیں مجموعی طور پر بات کریں, تو یہ پھر ایسے کے ایسے الماری میں رہتے ہیں, تو یا پھر کوئی مانگ لیتا ہے کہ یار چلو ہماری بچی کو تو وہ پھر دے دیتے, تو اس طرح کا ہوتا ہے, تو اگر یہ اس طرح کا لباس بنائیں کہ جو بعد میں پہنا جا سکے, تو ان کے پیسوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ یار اتنا لاکھوں روپے کا لباس ایک ہی بار پہنا, وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے پہنا, اس کے بعد شاید زندگی میں کبھی نہ پہن سکیں.
اللہ پاک بس سمجھ دے, اور نہ ان پر کوئی بولتا ہے نہ تنقید کرتا ہے. مجھے تو جشن ولادت کے جھنڈے یاد آ رہے تھے یار, ہم جھنڈا لے رہے ہیں 25 روپے کا, تو بولے یہ غریب کو دے دو, ان دولوں کو بولو غریب کو دے دیں. خیر گھر گھر کی کہانی ہے، دولہا ایک سے ایک لباس پہنیں گے، قرضہ لے گا، قرضہ دور کے بعد بھیک مانگ کے بھی کرتے ہیں، شادی مدد کے نام پر بھی لیتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بہت پرانا، وہ کسی کے یہاں شادی ہو رہی تھی، وہ ہوگی ان کی عادت مانگنے کی، تو میری بڑی بہن نے مجھے بولا دیکھو تے پڑوسی ہمارا، یہ مانگے تو اس کو کچھ بھی مت دینا. میں تھوڑا یوں کوئی مجھے مانگے نا تو مجھے نہ بولنے میں شرم آئے، جو اگر ہے تو دے دیا نہیں تو کسی سے کروا دیا، اور اس طرح کے کام بھی کیے میں نے پہلے. مروت تو ہوتی تھی کہ مرا تو بولے تو اس کو کچھ مت دینا، یہ پھر وہ حرکتیں کریں گے جو مزہ نہیں آئے گا، گناہ بھری حرکتیں پیسوں سے مانگ کے. تو یہ واقعی یعنی کہ حالات تو ایسے ہی ہیں، ڈھول بجے نہیں سمجھے تب تک شادی ہوتی نہیں ہے. یعنی الگ الگ قوم کی الگ الگ رسم و رواج، ڈنڈیا رس بعض قومیں کھیلتی ہیں اور ڈھول بجاتی ہیں، گھر کی لڑکیاں ناچتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا طوفان بدتمیزی کرتے ہیں. تو اللہ پاک بس رحمت کی نظر فرمائے. یہ شادی خانہ آبادی کیسے ہوگی؟ بربادی کا سامان تو پہلے سے ایڈوانس میں کر رکھا ہے، اب ہو رہی ہے شادی. تو یہ کہ خالی فضول خرچی ہی نہیں ہے، گناہوں بھری خرچیاں بھی ہوتی ہیں. یہ لباس بھی اگر ایسا بنایا جائے کہ واقعی یعنی کام آئے، مگر یہ کہ کام آئے ایسا لباس ہوگا نا تو پھر بولیں گے میں دھولا نہیں لگوں گا نا، یہ تو کومن ہے، بھلے قیمتی ہے یہ کومن ہے. یہ ایسا اسپیشل ہوگا جیسے امامہ باسکوں میں دھولے کے امامے الگ ملتے ہیں، بازار ہمارے اماموں کی طرح نہیں ہوتے، مخصوص امامے ہوتے ہیں، موتی کی لڑیاں اور کیا کیا ہوتی ہیں اس میں. وہ یہ قیمتی امامہ بھی بس برات میں، پھر بعضوں کا رسمیں ہوتی ہیں اس میں، یہ دولہا پہنتا ہے رضی، یہ ایک ہی بار اس نے پہننا، وہ بھی جہاں جب نکاح کرے پڑے گا تب، باقی میرا خیال ہے اور تقاریب میں بھی نہیں پہنتا ہوگا، اسی وقت پہنے گا. اب یہ ایسا ہی کہ اگر امام صاحب کو بھی تحفہ دے تو وہ ہو سکتا ہے کہ مسکرا کر لے لے، لیکن نماز نہیں پڑھا گئی پہن کے، پہننے ایسا ہی ہوتا ہی نہیں ہے، موتیوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں اور کیا کیا ان کا اسٹائل ہوتے ہیں. تو یہ بس ہیں رسم و رواج. اسے شیروانیاں بنائی جاتی ہیں، پہلے تو بناتے تھے دولہا کی، اب واپس سنا کہ یہ ریورس گیئر مارا ہے اس رسم نے، پھر شیروانیاں شروع ہو گئی ہیں. ایک طویل عرصہ یہ شیروانی لاپتا رہی تھی، ہمارا قومی لباس ہے، ہمارے وطن عزیز کا قومی لباس ہے، لیکن یہ کیا ہے قومی لباس، پہنتا پہنتا کوئی نہیں تھا، اب بہرحال دولہوں نے سکھانا شروع کیا ہے، اب سنا ہے دولہے پہنتے. تو خیر شیروانی تو جائز ہے، لباس بھی یوں اچھا ہے، موبے دار لباس ہے، جنہیں آدمی پہن کر یوں لگے کہ یار کوئی معزز آدمی ہے، آبرودار آدمی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.
مدنی چینل کے ناظرین، انسان موت سے کتنا ڈرتا ہے، ہر اس جگہ جانے سے بچتا ہے جہاں پر اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، وہ اپنی جان بچانے کے لیے مہنگے مہنگے علاج کرواتا ہے، لیکن پھر بھی موت سے بچ نہیں پاتا، ایک دن یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. اور جہنم جس سے وہ بچ سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ پیارے امیر علیہ سنت، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اللہ، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے 12ویں پارے کی جو ابتدائی آیت ہے، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہ ہو، جس کو بھی پیدا کیا اللہ پاک نے اسے روزی عطا فرمانی ہے اپنے کرم سے، یعنی اس نے اپنا یہ ذمہ لیا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزی کا ذمہ تو اللہ پاک نے لیا، اس کے باوجود روزی کے لیے شہر شہر ملک ملک لوگ بھٹکتے ہیں، ہر انداز اختیار کرتے ہیں. اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر طرح سے وہ روزی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں اور اس کے لیے فکریں کرتے ہیں اور دل جلاتے ہیں اور جان جلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن مغفرت جس کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اس مغفرت کی طلب میں کچھ بھی نہیں کرتے کہ ماما مغفرت ہو جائے ہماری، اس کی فکر نہیں کرتے جتنی روزی کی فکر کرتے. تو یہ تو جہنم سے بچنے کا خیر مطلب آدمی کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ دعا مانگتا رہے اللہم اجرنی من النار، جو جہنم سے پناہ مانگے گا جہنم کی آگ سے تو اللہ پاک اس کو پناہ عطا فرمائے گا. جہنم خود کہے گا یا اللہ اس کو پناہ دے دے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پاک سے تین بار جنت مانگے تو جنت کہتی ہے الہی اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو تین بار جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے الہی اسے آگ سے امان یعنی پناہ دے دے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو روزانہ صبح و شام یا دن میں ایک بار یا عمر میں ایک بار تین دفعہ یہ کہے اللہم ادخلنی الجنہ، اے اللہ پاک مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما، اور تین دفعہ یہ کہہ لے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ پاک مجھے جہنم سے بچا، تو خود جنت اس کے لیے داخلے کی دعا کرے گی اور خود دوزخ اپنے سے پناہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی. اب یہ کہ یہ تو مانگتے نہیں، کسی کو بھی گارنٹی نہیں کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، لیکن برے خاتمے سے پناہ کوئی نہیں مانگتا الا ماشاء اللہ. یعنی جس کی دعا قبول ہونے کا اپنے کو لگے نہ کہ یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو انہیں پھٹ کر کے اس کو بولنا ہے روزی برکت کی دعا کر دو نا، تنگ دستی ہے، حرج نہیں ہے اس دعا منگوانے میں، یہ بھی بھلے منگوائے لیکن کبھی اس سے یہ کہا کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، برے خاتمے سے بچیں، ایمان عافیت ہم مطلب یعنی کہ بھلے دنیا میں تو ہم جوں تو کرائے کے مکان میں پڑے ہیں، دعا کرو کہ جنت مل جائے، جنت الفردوس مل جائے. جنت مانگے تو جنت الفردوس مانگے کہ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہیں، دکھوں سے ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں، بالکل مانگنی چاہیے، بالکل 100% جائز ہے، لیکن سب سے بڑی مصیبت تو جہنم کا عذاب ہے، اس سے کتنی پناہ مانگی ہم نے، اس سے پناہ مانگنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا اب یہ تو مذہبی ماحول ہے، دینی ماحول ہے دعوت اسلامی کہ اس میں ایمان پر خاتمے کی فکر کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ایک دوسرے کو، پھر جنت دوزخ یہ یہاں تو ایک سوچے ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ تر دنیا کے لیے دعا کروانے والے ہی ملیں گے، یہ پھر بھی مطلب یہ حالت ہے. عام جو لوگ جو اس طرح کے دینی فیلڈ میں نہیں ہوتے نا، ان کو تو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف ان کا مطلب ہے کہ ساری تمنا اور آرزوؤں کا مرکز دنیا کا سکھ. اللہ پاک رحمت کی نظر بے شک دنیا کی بھلائی مانگے، لیکن آخرت کی بھی تو بھلائی مانگے نا، وہ جامع دعا ہے جامع. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب نار سے جہنم کے عذاب سے بچا. کتنی یہ جامع دعا ہے، اور کچھ دعا نہ مانگے، اگر صرف یہ دعا مانگ لی بھی کافی ہے، تفصیلی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جائز ہے. لیکن یہ کہ بعض بزرگان دین وہ فضائل دعا اعلی حضرت کے والد صاحب کی جو ہے جس میں اعلی حضرت نے حاشیہ لکھا ہے احسن البعاء لآداب الدعاء، تو اس میں لکھا کہ بعض اکابرین جو تھے بزرگان دین وہ صرف اس دعا پر جو ابھی میں نے پڑھی اتنی دعا مانگ لیتے تھے کہ یہ اس میں سب کچھ ہے، دنیا کی بلائیاں آ گئیں، آخرت کی بلائیاں آ گئیں، جہنم سے بچنے کی بھی دعا آ گئی، اور آخرت کی بلائی میں جنت بھی شامل ہے. ہم لوگ مطلب بس اللہ پاک کرم فرمایا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ گئے تو اس طرح کی ہماری سوچیں جو ہے نا یہ پروان چڑھتی رہیں گی اور مزید مضبوط ہوں گی. ہمیں دنیا مانگنی ہے, ٹھیک ہے, دنیا کی بھلائیاں مانگنی ہے, آخرت کو بھولنا نہیں ہے. ایک بزرگ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, تو دعا کی درخواست کی, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, پھر فرمایا کہ اپنی دعا جب بھی دعا کرو تو یہ دعا شامل کر لیا کرو, اللہم اختم لنا بخیر, اے اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما, بھلائی پر میرا خاتمہ فرما. اس میں ایمان آ گیا, خیر بھلائی, تو ایمان پر خاتمہ, خاتمہ بالخیر. ہمارے یہاں بس وہ اتنا سب کا ذہن نہیں ہوتا, میں اس زمانے سے یعنی کہ میں دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا تو مسجد میں فریمیں لگی رہتی تھیں, اس میں ایک دوست نے میری توجہ دلائی کہ جو مطلب روزی میں برکت کی فریم تھی نا کہ یہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے, تو اس نے بولا یار یہ دعا زیادہ پڑھتے نماز کے بعد لوگ, اس میں کہنے لگے پڑھتے ہیں, اور وہ باقی اور دعائیں کیا کریں, اس سے اسی نحوست چھائی ہوئی ہے ہمارے دماغوں پر کہ صرف دنیا رچ بس گئی ہے, آخرت دب گئی ہے, ثانوی حیثیت آخرت کو ہے معاذ اللہ, حالانکہ فرسٹ آخرت ہے, دنیا کہیں نہیں جاتی ہے, جتنی مقدر ہے اسے نہ ایک ذرہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا, مگر پھر بھی اس کے لیے ہم مارا ماری کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں, جتنی بھی دہشت گرد ہے کیا ہے دنیا, ان کو مال چاہیے, وہی تنخواہیں جو بھی ان کو بتے کلر ہوتے ہیں, کرائے کے قاتل ہوتے ہیں باقاعدہ, کہ یہ ان کو پیسے دو تو مار دیں گے, اس کو مار رہے اتنے پیسے, اس کے عزیز نے کہا کہ تم کو اتنے میں دوں گا تو اس کو مارائیں گے, جنگلوں میں بھاگتے پھرتے ہیں, ان کا مطلب پروفیشن ہوتا ہے نعوذ باللہ بالکل, پھر یہ بھی کتے کی موت ہی مارے جاتے ہوں گے, پولیس مقابلے میں کبھی مارے جاتے ہوں گے, کبھی ان کے بھی پیچھے لگ جاتے ہوں گے جن کا عزیز گیا, اور یہ پاورفل ہوتے ہوں گے اس کو اڑا دیتے ہوں گے, تو یہ مطلب سائیکل چل رہا ہوتا ہے. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے, مارنا ہے تو نفس کو مارے آدمی ہے, یہ دشمن زیادہ خطرناک ہے جو اپنے اندر گھسا ہوا ہے اور ہمیں آخرت سے دور کرتا جا رہا ہے. نینگو اجدہو شیر نر مارا تو کیا مارا, مطلب نہنگ یہ مگر مچھ, مگر مچھ مار دیا, اجدہا جو بہت بڑا سانپ ہے, سانس میں پورا بکرا کھینچ لے, اتنے بڑے بڑے اجدہے ہوتے ہیں, انسان کو سانس لے تو اپنے اندر لے لے کھا جائے. نہنگو اجدہا شیر نر مارا کیا مارا, شیر نہیں بلکہ مرد شیر کو مارا تو بھی کیا مارا, بڑے موزی کو مارا, نفس امارا کو گھر مارا, بڑے بڑے شیر کو بھی مار دو تو کوئی کمال نہیں کیا, کمال اس میں کہ نفس امارا جو برائیاں کرواتا ہے اس نفس کو اگر تم نے مارنے میں کامیابی حاصل کی تو پھر تم نے کمال کیا کہ تم نے بہت بڑے موزی یعنی ایزا دینے والے کو مار ڈالا. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نے ماشاء اللہ بہت اچھی رہنمائی فرمائی ریزرو رہنے کے بارے میں سسرال میں, تو کبھی کبھی کا آنا جانا جو ہے وہ قدر بڑھاتا ہے, تو اس طرح جو گھر والے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ تو ڈیلی کی ملاقات ہے, تو ان کے ساتھ قدر کیسے بڑھائی جائے؟
اس کے ساتھ تو ساتھ رہنے میں قدر بڑھے گی, قدر ختم کرنی ہو تو ماں کو بول دو کہ میں ذرا بیوی کو لے کے الگ گھر جا رہا ہوں, ایسی قدر بڑھے گی کہ آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں گی, ایسی بھول کرنا مت, ماں باپ کو چھوڑنا نہیں. تو جیسا موقع, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام تڑپتے تھے, دور مکان لینے سے بھی کتراتے تھے کہ یہاں رہیں گے پانچ چھوٹے ماں کا کے پیچھے نماز پڑھیں گے, جیسا موقع جیسا مال, امام صاحب کے پیچھے بھی پانچوں نمازیں پڑھتے ہی ہیں نا, دست بوسی بھی تو کرتے ہیں, روزی تو ملتے ہیں, تو ابھی کہ ہر جگہ ایک ہی قاعدہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرے, استاد سے بھی تو روز ملتے ہی ہیں نا, استاد پڑھاتا ہے کہ کبھی کبھی پڑھنے آیا کروں گا, تو بولے گا ہر جگہ خالی کر میں کسی اور کو بھرتی کر لیتا ہوں. تو جیسا موقع, وہ امیر مینائی کا شعر بڑا پیارا ہے, گاہے گاہے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
Here it is, Madani Muzakirah.